السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زکوٰۃ کے مصارف پیج 71. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. جیسے کہ ہم لوگ زکوٰۃ کے مصارف پڑھ رہے تھے کہ زکوٰۃ کہاں کہاں خرچ کرنی چاہیے یا کہاں کہاں دینی چاہیے. مسئلہ نمبر 94 سے ہم آج دیکھیں گے انشاءاللہ کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کو زکوٰۃ دینا جائز ہے. لیکن ہمارے اس ٹاپک کی طرف آنے سے پہلے، جیسے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ مسکین اور فقرا، اور فقرا اور مسکین کی تعریف کیا آتی ہے قرآن یا حدیث سے. جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے سورۃ توبہ میں کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین، کہ بے شک یہ جو صدقات ہیں یعنی زکوٰۃ فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں پہلے، پھر والعاملین علیہا جو زکوٰۃ کے عامل ہیں یعنی وہ دینے لینے پر ہیں، والمؤلفۃ قلوبہم اور تالیف قلب کے لیے یعنی ان کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے، ان کے دلوں میں الفت ڈالنے کے لیے، وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ اور گردن چھڑانے کے لیے، قرض داروں کے لیے اور اللہ کی راہ میں، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے، فرید و تم من اللہ واللہ علیم حکیم. یہ فریضہ ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ علم اور حکمت والا ہے. تو یہ والی آیت دراصل زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے بطور دلیل پیش کی جاتی ہے. یعنی قرآن کریم میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری آیت ہیں کہ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو کوئی بھی آیت آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ زکوٰۃ کی فرضیت کی آیت ہے، کیونکہ زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے خاص طور سے سورۃ توبہ کی یہ آیت نمبر 60 کوٹ کی جاتی ہے اور یہی بطور دلیل پیش کی جاتی ہے، اور یہی والی آیت دراصل زکوٰۃ کی فرضیت کی آیت ہے جس میں حکم دیا گیا ہے کہ یہ زکوٰۃ فرض ہے، فریدتا من اللہ. ٹھیک ہے، تو فقرا اور مساکین کون ہوتے ہیں؟ اس میں فقہا میں اس کے بارے میں اختلاف آیا، تھوڑا سا ہم اس کی ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں. آپ تھوڑا سا ہو سکتا ہے کنفیوز ہوں گے شروع میں، لیکن لاسٹ میں آپ کو فائنل ایک بات بتا دی جائے گی تاکہ آپ لوگ سمجھ جائیں. ان دونوں کے ایک دوسرے کے بہت قریب ہونے کی وجہ سے بعض اوقات فقیر کو مسکین اور مسکین کو فقیر بھی کہہ دیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کی الگ الگ تعریف میں کافی اختلاف ہے، لیکن یہ بات قطعی ہے کہ جو حاجت مند ہوں اور اپنی حاجات یعنی اپنی ضروریات حاجات کو پورا کرنے کے لیے جو رقم درکار ہے یا جو وسائل درکار ہیں ان سے محروم ہوں، انہیں فقرا اور مساکین کہا جاتا ہے. یعنی اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اگر جن لوگوں کے پاس وہ چیزیں نہ ہوں، چاہے وہ پیسہ ہو چاہے وہ کوئی چیزیں ہوں استعمال کی چیزیں، تو اگر ان کو اپنی حاجت کے لیے اپنی ضرورت کے لیے وہ چیزیں میسر نہ آتی ہوں، اویلیبل نہ ہوں، تو وہ فقرا اور مساکین کی کیٹیگری میں آئیں گے. ٹھیک ہے، جمہور کا جو مسلک ہے یا اس میں رائے ہے اور جس میں امام شافعی بھی شامل ہیں، مسکین وہ ہے جس کے پاس مال ہو لیکن اتنا نہ ہو جو اسے کفایت کر سکے، اور فقیر وہ ہے جس کے پاس اصلاً کچھ بھی نہ ہو، لہٰذا فقیر مسکین سے زیادہ بری حالت میں ہوا. یعنی امام شافعی کے نزدیک کیا ہے، فقیر زیادہ محتاج ہوتا ہے بنسبت مسکین کے. امام طبری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فقیر ایسا محتاج ہے جو سوال نہ کرتا ہو، اور مسکین ایسا ضرورت مند ہے جو سوال کرتا ہو. ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مسکین فقیر سے زیادہ بری حالت والا شخص ہے، اور امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں برابر ہیں. تو یہ جمہور علماء کی رائے ہوئی اس بارے میں یا مختلف علماء کی، اور حدیث سے جو ہمیں بات پتہ چلتی ہے، اور یہ حدیث ایکچولی بخاری کی کتاب الزکات باب قول اللہ تعالیٰ لا یسألون الناس الحافا. ٹھیک ہے، اور مسلم میں بھی یہ حدیث ہمیں ملتی ہے، ابو داؤد میں ہے، اور نسائی، معطہ، احمد سبھی نے اس کو روایت کیا ہے. تو اس حدیث میں ہمیں ملتی ہے تعریف یہ کہ المسکین الذی لا یجد غنی بکفیہ ولا یفتن لہ فیتصدق علیہ ولا یقوم فیسأل الناس، کہ مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنا مال نہ ہو جو اسے بے نیاز کر دے، نہ وہ ایسی مسکینت اپنے اوپر طاری رکھے کہ لوگ غریب اور مستحق سمجھ کر اس پر صدقہ کریں، اور نہ خود لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرے۔ ٹھیک ہے، تو مسکین کی تعریف یہاں ہم کو پتہ چل گئی کہ مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنا مال نہ ہو جو اسے بے نیاز کر دے، یعنی بے فکر کر دے، یعنی کسی کے سامنے اس کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ رہے، تو یعنی بے نیاز نہیں ہو سکتا وہ، اس کو سوال یعنی اس کو ضرورت ہے مطلب، اور نہ وہ ایسی مسکینت اپنے اوپر طاری کرے کہ لوگ غریب اور مستحق سمجھ کر اس پر صدقہ کریں، یعنی وہ دروازے پر جا جا کے مانگتا نہیں ہے لوگوں سے کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو، بلکہ کیا ہے وہ اپنی ایک عزت برقرار رکھتا ہے جس کی وجہ سے لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ اچھا یہ ضرورت مند ہے، اور نہ خود لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرے، یعنی نہ اپنی ظاہری حالت سے وہ بتاتا ہے کہ وہ غریب ہے اور نہ ہی ہاتھ پھیلاتا ہے، تو لہٰذا وہ مسکین ہوا۔ تو اسی حدیث کی بنا پر پھر کیا ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مسکین وہ ہے جو کہ تھوڑا بہت اپنے پاس مال رکھتا ہو، کچھ ہے اس کے پاس، اور فقیر تو ایسا شخص جس کے پاس بالکل ہی کچھ نہ ہو۔ جیسے کہ پچھلی حدیث میں ہم نے پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ اگر جب تک کہ دو تین لوگ گواہی نہ دے دیں کہ یہ شخص واقعی میں محتاج ہے اور اس کے پاس اس کو کئی دن سے فاقہ ہوا ہے، تب وہ شخص فقیر کہلائے گا یا ایسا شخص فقیر کہلانے کا مستحق ہے۔ تو بہرحال یہ الگ الگ اختلاف رائے ہے، لیکن کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ فقیر زیادہ نزدیک ہے مسکین سے، اور مسکین وہ شخص جو زیادہ مستحق ہو، لیکن بہرحال یہ دونوں ایک ہی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک چیز ہم نے دیکھ لی۔ پھر ہم نے پڑھا تھا عاملین زکوٰۃ، ان کے لیے بھی زکوٰۃ دینا، ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے چاہے وہ مالداری کیوں نہ ہوں۔ پھر مؤلفت قلوب ہم نے پڑھا تھا، یعنی نو مسلموں کو، یا تو نئے مسلمان ہوں یا جو مسلمان ہونے والے ہوں، ٹھیک ہے، اور یہ دروازہ آج بھی کھلا ہے، آج بھی دی جا سکتی ہے زکوٰۃ اس مد میں۔ تیسرا ہم نے پڑھا تھا، تیسرا نہیں بلکہ پانچواں ہو جائے گا یہ، فقیر، مسکین، عاملین زکوٰۃ، مؤلفت قلوب، اور پانچواں فی الرقاب، یعنی گردنیں آزاد کرنے میں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں غلام آزاد کرنا بھی ہے، اور غلام کی جو یعنی اس نے اگر مکاتبت کی ہو تو اس میں اس کو سپورٹ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ والغارمین، ان میں ایک تو ایسا شخص شامل ہے جو اپنی فیملی کا خرچ پورا کرنے کے لیے قرض لے اور اس کی بنا پر وہ بہت زیادہ مقروض ہو گیا ہو، اور دوسرا ایسا شخص ہے جس نے کسی کی ضمانت دی ہو پھر وہ اس کا ذمہ دار قرار پایا ہو، جیسے آپ کو یاد ہوگا پیچھے ہم نے قبیصہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھا تھا، یا ایسا شخص جس کا کاروبار خسارے میں پڑ گیا ہو، یعنی کاروبار میں اس نے پیسہ لگایا تھا اور وہ پورا کا پورا کاروبار اس کا خسارے میں چلا گیا، یعنی نقصان ہو گیا ہو اس کا، اور اس بنا پر وہ مقروض ہو گیا ہو، یعنی اس پر بہت سارے لوگوں کا قرض ہو گیا بزنس میں نقصان ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ تمام جو لوگ ہیں ان سب کو زکوٰۃ سے مدد کی جا سکتی ہے۔ اور پھر ہے فی سبیل اللہ، جو ابھی آج ہم پڑھیں گے، اس میں ایسے تمام لوگ شامل ہیں جو دنیا میں اسلام کے غلبے کے لیے کسی بھی طریقے سے اللہ کی راہ میں مصروف ہو، جہاد میں، اور وہ جہاد کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے۔ تو اس میں جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ الگ الگ جو رائے ہمیں ملتی ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے تھے، کیونکہ اس میں ایک مد ایسی آتی ہے جو ہے حج اور عمرہ کی، تو اس پر سب اسکالرس ایگری نہیں ہیں کہ حج اور عمرہ فی سبیل اللہ میں نہیں آتا ہے، لیکن واللہ عالم، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فی سبیل اللہ سے مراد جہاد اور مجاہد ہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس زمن میں مجاہدین کو دیا جائے، شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ کے راستے میں غزوہ کرنے والے ہیں، قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فی سبیل اللہ سے مراد ایسے لوگوں کے لیے صرف کرنا ہے جو کفار سے لڑنے والے ہیں، اور امام طبری رحمہ اللہ وہ بھی اسی کے قائل ہیں، اور ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فی سبیل اللہ میں وہ غازی بھی شامل ہیں جن کا دیوان میں حصہ نہیں ہے، اور ابن حزم رحمہ اللہ یقیناً فی سبیل اللہ سے مراد صرف جہاد ہے، ابن قدامہ فی سبیل اللہ سے مراد وہ غازی ہیں جن کے حکومتی وظائف نہ ہوں اور امام مالک اور امام ابو حنیفہ کا مسلک یہ ہے کہ اس سے مراد جہاد اور ربات کی جگہیں ہیں۔ ربات آپ کو یاد ہوگا، اگر آپ لوگوں نے تفسیر پڑھ رکھی ہو تو ہم نے سورہ آل عمران میں پڑھا تھا، اصبروا وصابروا ورابطوا، تو اس میں ربات مطلب وہ جگہیں، ایک تو جہاں پر اسلام کی سرحدیں اور اس کی حفاظت کی جاتی ہو، یا پھر اس سے مراد ہر وہ جگہ جہاں پر اسلام کی خاطر، اسلام کو محفوظ رکھنے کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے جد و جہد اور کوشش جاری ہو۔ اور شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک اس میں مراد ایسے قتال کرنے والے لوگ ہیں جن کے پاس اس قدر مال نہ ہو جو انہیں کافی ہو سکے، اور سرحدوں میں جو مورچہ باندھیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ باقی اور تمام لوگ بھی اس سے صرف جہاد فی سبیل اللہ ہی مراد لیتے ہیں، یعنی اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، بس اس میں اور کوئی چیز نہیں آئے گی، اور اللہ کے دین کی حفاظت میں پھر وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جس میں دین کی اشاعت ہو، کیونکہ یہ بھی دین کو بچانے کے لیے ہی کیا جا رہا ہے، دینی مدارس ہوں، اور اسلام پر جہاں جہاں جو لوگ کسی بھی طرح سے اس کے اوپر، اس کے خلاف پروپیگنڈا کریں، تو اس پروپیگنڈے کے خلاف جو جد و جہد کی جائے گی اس میں، یہ فی سبیل اللہ میں یعنی زکوٰۃ میں سے رقم خرچ کی جائے گی۔ اور سعودی مجلس سے فتویٰ، ان کا فتویٰ یہ ہے کہ فی سبیل اللہ سے مراد جہاد ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ فی سبیل اللہ ہو گیا۔ اور ایک آخری بچہ ہے ہمارا ابن سبیل، ٹھیک ہے، راستے کا بیٹا یعنی مسافر۔ تو اگر کوئی مسافر دوران سفر مدد کا مستحق ہو گیا تو اس صورت میں چاہے وہ اپنے گھر یا وطن میں صاحب حیثیت ہی کیوں نہ ہو، اس کی مدد زکوٰۃ سے کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو الحمدللہ یہ ساری چیزیں ہو گئیں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف، تو دیکھیے آپ لوگ مسئلہ نمبر 94، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ ان عطا ابن یسار رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تحل الصدقۃ لغنی الا لخمسۃ، لغاز فی سبیل اللہ او لعامل علیہ او لغارم او لرجل اشتراها بماله او لرجل کان له جار مسکین فتصدق علی المسکین فاحداها المسکین للغنی، رواہ ابو داود۔ صحیح حدیث ہے۔ عطا بن یسار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، غنی آدمی کے لیے زکوٰۃ حلال نہیں مگر پانچ صورتوں میں۔ یعنی غنی کی بات کی جا رہی ہے یہاں پر نا، غنی مطلب جو مالدار ہے، ورنہ ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ جو زکوٰۃ کا مستحق نہ ہو، تو اگر وہ زکوٰۃ لیتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، وہ پھر سزا کو پہنچے گا۔ تو پہلا وہ شخص جو کہ غنی تو ہے لیکن اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے، تو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے ان کو زکوٰۃ میں سے دینا جائز ہے۔ عاملین زکوٰۃ کے لیے جو کہ اس کے اوپر کام کرنے والے ہیں۔ تیسرا ہے تاوان بھرنے والے کے لیے، جو ضمانت جس نے لی تھی وہ۔ چوتھا ہے اس غنی آدمی کے لیے جو اپنے مال سے کسی غریب کو زکوٰۃ میں دی گئی کوئی چیز خریدنا چاہے، یعنی مثال کے طور پر پرسن اے کو کوئی چیز دی گئی زکوٰۃ میں سے، جیسے گھوڑا دیا گیا اس کو زکوٰۃ میں سے، اور ایک تھرڈ پرسن آتا ہے وہ پیسہ دے کر وہ گھوڑا خرید لیتا ہے، تو اس کو جائز ہے لیکن کیونکہ وہ خرید رہا ہے۔ اور اس غنی آدمی کے لیے جس کا ہمسایہ محتاج تھا، کسی نے اس مسکین کو زکوٰۃ میں کوئی چیز دی اور اس مسکین نے غنی ہمسائے کو ہدیے کے طور پر دے دی، ٹھیک ہے، تو یہ پانچ لوگ ہیں جو چاہے غنی ہی کیوں نہ ہو، ان کے لیے وہ زکوٰۃ جائز ہے۔ تو امید ہے یہ آپ لوگوں کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو زکوٰۃ کا مال اکٹھا کرنے کی صورت میں وہ شخص جو اپنے مال سے صدقے کی کوئی چیز خرید لے، پھر تیسرا وہ جو مقروض ہو، چوتھا جو فی سبیل اللہ جہاد کرنے والا، اور پانچواں مسکین پر جو چیز صدقہ کی گئی ہو اور وہ اس سے کچھ مالدار کے لیے بطور تحفہ بھیج دے، تو یہ لوگوں کے لیے جائز ہے۔ اس کتاب میں اور مزید چار لوگوں کو اجازت دی گئی ہے، وہ ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں پھر اس پر ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ جہاد فی سبیل اللہ میں میدان جنگ کی لڑائی کے علاوہ حج اور عمرہ بھی شامل ہیں۔ تو یہ جو حج اور عمرہ کی بات آتی ہے، ایکچولی اس میں اختلاف ہے، اس میں سب ہر کوئی ایگری نہیں کرتا ہے۔ اور ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ، ہم جتنا ہم شروع سے پڑھتے آئے ہیں، زکوٰۃ دراصل فقرا اور مسکین کا حق ہے، اور حج اور عمرہ یہ استطاعت کے بعد فرض ہے۔ اگر تمام غریب لوگ ختم ہو گئے ہوں یا کوئی غریب ہی نہ رہا ہو، اس صورت میں اگر کوئی حج اور عمرہ کے لیے اپنی زکوٰۃ خرچ کرتا ہے تو الگ بات ہے، ورنہ حدیث میں اور صحابہ کرام سے اور کوئی اور ہمیں اس کی دلیل نہیں ملتی ہے حج اور عمرے کے لیے۔ کیونکہ اگر آپ دیکھیں، اگر ہم حج اور عمرے کے لیے اس طرح سے زکوٰۃ کے مال سے ہم اس کی پرمیشن دیں، تو پھر کیا ہو سکتا ہے کہ لوگ، اصل مستحق لوگ جو ہیں، ان کو محروم کر دیں گے اور حج اور عمرہ ہی کرتے رہیں گے۔ جبکہ اصل چیز کیا ہے کہ معاشرے سے غریبی دور ہو، خوشحالی آئے، لوگوں کی ضروریات پوری ہو، جو جائز ضروریات ہیں۔ مین زکوٰۃ کا مقصد یہ ہے کہ فقرا سے مال لے اغنیا سے مال لے کر فقرا کو دیا جائے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن روانہ کرتے ہوئے جو تاکید کی تھی کہ ان سے زکوٰۃ لینا، اور زکوٰۃ ان کے اغنیا سے لی جائے گی اور فقرا کو دی جائے گی، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایکچوئل جو حقدار ہیں وہ فقرا ہیں زکوٰۃ کے۔ اور پھر یہ آٹھ مد اللہ تعالیٰ نے بتا دیے ہیں۔ تو حج اور عمرہ کو ایسا کریں، اس میں آخر میں رکھیں، کیونکہ حج اور عمرہ کو جب ہم اس میں لے لیتے ہیں تو پھر لوگ اس کو جواز بنا کر فقیروں اور مسکینوں کو تو رہنے دیتے ہیں، اور ایک کے بعد ایک اکثر کمپنیز یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنی زکوٰۃ وہ اس طرح سے نکالتی ہے کہ فری میں حج اور عمرے کرواتی ہے۔ تو ایکچولی دیکھیں، یہاں کی بات الگ ہے، ہم یہاں کو بطور مثال اس لیے نہیں پیش کر سکتے کہ الحمدللہ یہاں پر تقریباً لوگ سب کے سب غنی ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہے۔ لیکن اگر ہم ادر کنٹریز کو دیکھیں تو وہاں پر مسکین زیادہ ہیں۔ تو بہرحال پہلا حق فقرا اور مسکین کا آتا ہے، تو جہاد فی سبیل اللہ میں میدان جنگ کی لڑائی کے علاوہ آپ یہ لے سکتے ہیں کہ دین کی سربلندی، دین کی تیاری اور اشاعت کے جملہ کام، مثلاً دینی مدارس کی تعمیر، ان کی دیکھ بھال، دینی کتب کی اشاعت اور تقسیم وغیرہ بھی جہاد فی سبیل اللہ میں شامل ہیں۔ پھر جہاد فی سبیل اللہ کی مد میں جمع شدہ رقوم پر زکوٰۃ نہیں، یعنی مثال کے طور پر کوئی دینی اداروں میں یا پھر کسی، جو بھی لوگ زکوٰۃ کلیکٹ کرنے والے ہیں، یا جیسے کہ اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بیت المال میں زکوٰۃ کا مال آتا تو وہ زکوٰۃ کے مال پر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ چاہے وہ رقم وہاں پر ایک سال جمع ہی کیوں نہ رہے۔ حدیث میں جو چوتھے نمبر میں اس شبے کو دور کیا گیا کہ غریب آدمی کو زکوٰۃ میں دی گئی کوئی چیز، غنی اس غریب آدمی کو زکوٰۃ دینے کے علاوہ خریدنا چاہے تو خرید سکتا ہے۔ اور پانچویں نمبر میں اس شبے کو دور کیا گیا کہ کوئی غنی آدمی کسی غریب آدمی کو زکوٰۃ میں دی گئی چیز کا غریب آدمی کی طرف سے ہدیہ قبول کر سکتا ہے، ورنہ زکوٰۃ کے اصل حقدار پہلے تین آدمی ہی ہیں، خواہ وہ غنی ہی ہوں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر کچھ کہیں کچھ کنفیوژن رہ گیا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ دوران سفر میں ضرورت پڑنے پر مسافر کو زکوٰۃ دینی جائز ہے، خواہ اپنے گھر میں غنی ہی کیوں نہ ہوں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جیسے ایون حج اور عمرہ کے موقع پر کئی دفعہ ایسا ہوا لوگوں کے ساتھ کہ ان کا اقامہ یا ان کا جو بینک کارڈ ہے وہ گم ہو گیا، جس کی بنا پر بینک سے پیسے نہیں نکال سکے، یا پھر ان کی جیب کٹ گئی اور سارے پیسے ان کے پاکٹ میں تھے یا جیب میں تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے، اب جو حج اور عمرہ کو آئے تھے وہ تو صاحب حیثیت لوگ تھے، اور ابھی بھی اپنے گھر پر وہ صاحب حیثیت ہیں، لیکن یہاں آئے ہیں تو یہاں کی ان کے پاس کرنسی نہیں ہے، کوئی پہچان والا نہیں ہے۔ تو پھر اس صورت میں دیکھیں، مسافر کے لیے زکوٰۃ کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ الحمدللہ آپ دیکھیں کہ ہمارے دین کی جتنی باتوں پر ہم غور و فکر کریں، اور یعنی ذہن ہمارا تھک جاتا ہے، لیکن ہر بات میں اتنی زیادہ حکمتیں پوشیدہ ہیں کہ ہمارا ذہن وہاں تک رسائی حاصل کر ہی نہیں سکتا، سبحان اللہ۔ اور یہی ہمارے دین کی خوبصورتی ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جیسے آپ کو شروع سے کہی جا رہی ہے کہ دیکھیں شریعت، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے، اس میں کوئی چینجز نہیں آ سکتے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ جیسے وراثت کا جو قانون ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا، اس میں کوئی حالت کے لحاظ سے تبدیلی نہیں آئے گی۔ اسی طرح سے جو حدود ہیں، کچھ سزائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے چور کی سزا کے لیے رکھے ہیں، یا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زنا کے لیے جو سزائیں رکھی ہیں، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور جو کچھ سزائیں رکھی ہیں جو کہ خود اللہ تعالیٰ نے اس کا اختیار اپنے پاس رکھا، تو اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا، اس میں کوئی چینجز نہیں آئیں گے، شریعت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے. لیکن فقہ جو ایسے کچھ مسائل ہیں جو کہ کھلے چھوڑ دیے ہیں قیامت تک کے لیے، کیونکہ حالات الگ الگ آنے تھے نا، حالات بدل سکتے تھے، تو وہ حالات یا وہ چیزیں جس کا ہمارے ڈائریکٹ دین اور عقیدے پر اثر نہ پڑتا ہو، اس میں چینجز ہو سکتے ہیں. ایک اسکالر کی رائے الگ ہو سکتی ہے، دوسرے اسکالر کی رائے الگ ہو سکتی ہے. کیوں یہ رائے کا اختلاف ہے؟ یہ خوبصورتی ہے ہمارے دین کی. الگ الگ علاقوں کے لحاظ سے، الگ الگ لوگوں کے حساب سے، الگ الگ کنٹریز ہیں، وہاں کا رہن سہن ہے، وہاں کا اٹھنا بیٹھنا، وہاں کا ایک شروع سے جو چلتا آ رہا ہے کلچر. اسلام نے کلچر کو ختم نہیں کیا کہ جو شروع کا کلچر تھا اس پر اسلام نے ضرب نہیں لگائی کہ آ کر پوری ہر چیز کو مٹا دیا جائے. جو پرانی اچھی چیزیں ہیں وہ باقی رکھی گئیں، اور کچھ جگہ ہے، کچھ معاملات ہیں جس میں چینجز کیے گئے ہیں، اور پھر ایک دروازہ کھلا رکھا گیا اجتہاد کا، جس کو ہم قرآن اور سنت کی روشنی میں، اگر جو قرآن اور سنت کی روشنی میں رکھ کر اس فیصلے کیے جائیں اور اس مسئلے کا حل نکالا جائے، تو یہی اجتہاد ہے. اور اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے مجتہد کے لیے دوہرا اجر رکھا ہے، کہ اجرتین کا لفظ آتا ہے حدیث میں، کہ مجتہد کے لیے دو اجر ہے، جو جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں مسئلے کا حل ڈھونڈے. اب اگر اس سے صحیح اس نے مسئلے کا حل نکال لیا الحمدللہ، تو ماشاءاللہ دوہرا اجر ہے اس کو. اور اگر اس سے غلطی ہو جاتی ہے قیاس کی یا پھر فیصلہ کرنے میں، تب بھی اس کے لیے ایک اجر باقی ہے، کیونکہ اس نے کوشش کی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ فقہ میں چینجز ہو سکتے ہیں، اور یہ فقہ دراصل ان چیزوں سے ریلیٹڈ ہے جو کہ دین نہیں، مطلب دین کا بنیادی یا جو عقائد کا تعلق جس سے ہوتا ہے وہ نہیں ہے. جو بیسک پرنسپلس ہیں ہمارے، کہ اللہ کو ایک ماننا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، فرشتوں کو ماننا، یہ تمام جو ایمانیات میں سے آتا ہے، اس میں تو کوئی چینجز نہیں ہو سکتے. عقائد میں کوئی چینجز نہیں ہو سکتے، فرائض میں کوئی چینجز نہیں، جو عبادتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مخصوص کر دی ہیں اس میں کوئی چینجز نہیں ہیں. ہاں، اس کو کرنے کا طریقہ کار جو ہے اس میں کچھ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جو اس میں بھی بیسک چیزیں ہیں وہ سب سیم ہیں. جیسے مثال کے طور پر حج آپ لے لیں، حج میں ہر سال آپ دیکھیں نئے نئے فتاوی آتے رہتے ہیں. اسی لیے جو بڑے بڑے اسکالرس ہیں، علامہ ناصر الدین البانی نے کہا تھا، کہ کہا جاتا ہے کہ جب ان سے حج کے بارے میں کوئی مسئلہ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اس بارے میں کوئی جواب نہیں دے سکتا، آپ حج کے بارے میں جو بھی مسئلہ پوچھنا ہے آپ سعودی علماء سے پوچھو جو ہر سال حج کرتے ہیں، اور ہر سال ان کے سامنے نئے نئے مسائل آتے ہیں، وہ ان مسائل کو فیس کرتے ہیں، پھر اس کا وہ حل بھی بتا سکتے ہیں. اور امام ابن حزم کے بارے میں آتا ہے، یہ بہت مشہور امام گزرے ہیں، لیکن ایکچولی کچھ ان کے فتاوی ایسے ہیں جو بالکل قابل قبول نہیں ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے حج ہی نہیں کیا تھا. اور حج کے تعلق سے ان کے جو فتاوی ہیں وہ اتنے اسٹرکٹ ہیں کہ اگر جو حج کرتا تو وہ ضرور چینج کر لیتا. اسی لیے علامہ ناصر الدین البانی ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ امام ابن الحزم اگر حج کرتے تو اپنے بہت سارے فتاوی وہ خود چینج کر دیتے، جو فتوے تھے ان کے. تو پریکٹیکلی جو لوگ اس میں ہوتے ہیں وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ جب مسائل سے گزرنا پڑتا ہے تو اس کا حل نکالنا پڑتا ہے. جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ ایک سفر سے واپس آ رہے تھے، راستے میں ان کو جنابت کی حالت پیش آ گئی، ہو سکتا ہے احتلام ہو گیا ہوگا، یا ہو سکتا ہے ساتھ میں بیوی وغیرہ ہو. تو بہرحال انتہائی سردی تھی، پانی نہیں تھا، تو انہوں نے کیا کیا کہ جب ان کو اس طرح سے مسئلہ پیش آیا، غسل کا مسئلہ درپیش تھا اور پانی نہیں تھا، تو انہوں نے سوچا کہ اب وضو کے لیے تو اللہ کے رسول نے تیمم کا ہمیں بتایا تھا، لیکن جب ہمیں غسل کی حالت پیش آ گئی تو ہم کیا کریں. تو اس بنا پر انہوں نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے مٹی میں لوٹ پوٹ لگائی، یعنی میں مٹی میں اس طرح سے لوٹ پوٹ گیا جس طرح سے جانور ہوتے ہیں، یعنی اپنے پورے جسم کو انہوں نے مٹی میں بھگا لیا. اور جب آ کر اللہ کے رسول سے یہ مسئلہ بیان کیا تو انہوں نے مسکرایا اور کہا کہ اے عمار بن یاسر، تمہارے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ تم وضو کی طرح کا تیمم کر لیتے. تو اب دیکھیں، ان کے اس اجتہاد کو اس وقت کے لیے صحیح جانا گیا، صحیح مانا گیا. اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ اچھا اب تم نے جو نمازیں پڑھ لی تھیں اس دوران تو وہ تو تمہاری قابل قبول ہی نہیں ہے. معلوم نہیں تھا انہوں نے خود سے اجتہاد کی تو صحابہ کرام اجتہاد کرتے تھے خود سے، اور جب اگر وہ ویلڈ ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اسی طرح سے قائم رہنے دیتے تھے، اور اگر ویلڈ نہیں ہوتا تو پھر آپ اس کو درست فرما دیتے تھے۔ تو یہ اجتہاد جائز ہے، اجتہاد کیا جا سکتا ہے دین کی ان چیزوں میں جس میں پراپر اس وقت ہمارے سامنے مسئلے کا حل موجود نہ ہو، تو اس میں اجتہاد کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ اسکالرس کا کام ہے جو بہت زیادہ عرق ریزی سے، بہت زیادہ باریک بینی سے تمام اسکالرس کے جن کے پاس فتاوی موجود ہوں اور پوری دین کی ہر چیز صحیح ان کے سامنے واضح موجود ہو، پھر وہ جد و جہد کرتے ہیں، پھر وہ اجتہاد کرتے ہیں، اور پھر تب کہیں جا کر فتویٰ دیتے ہیں۔ ہمارے دور کی طرح نہیں ہے کہ بس گوگل اور وکیپیڈیا، مفتی گوگل یا مفتی وکیپیڈیا یا عالم واٹس اپ، نیم حکیم خطرہ جان والی بات نہیں ہے۔ یہ واقعی میں جو علماء ہوتے ہیں، جو بہت محنت، کوشش، جد و جہد، ان کا بہت ڈیپ مطالعہ ہوتا ہے، گہرائی سے دین کا وہ جائزہ لیتے ہیں، تب کہیں جا کر فتویٰ دیتے ہیں۔ تو بہرحال ہم بات کر رہے تھے فقہ کی اور ہمارا ٹاپک کہیں اور چلا گیا، خیر ہے ریلیٹڈ اسی سے، تاکہ ہم کو یہ بات سمجھ میں آنا چاہیے کہ کیونکہ بہت سارے لوگ کنفیوز ہو کر دین اسلام سے دور ہو جاتے ہیں، یا کہتے کہ اچھا یہ تو اس کا مطالعہ ہی نہ کرو، اس میں تو اتنے اختلافات ہیں، فلاں امام یہ کہتے ہیں، فلاں امام وہ کہتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ خوبصورتی ہے ہمارے دین کی، اور یہ آسانی کے لیے ہے۔ تو آگے دیکھیے، مسافر کے بارے میں جو ہم حدیث پڑھ رہے تھے، عن ابی سعید رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحل الصدقۃ لغنی الا فی سبیل اللہ او ابن السبیل او جار فقر یتصدق علیہ فیہدی لک او یدعوک، رواہ ابو داؤد حدیث حسن۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ آدمی کے لیے حلال نہیں مگر اس آدمی کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلا ہوا ہو، یا مسافر کے لیے، یا جو پڑوسی فقیر پر صدقہ کیا گیا اور اس نے کسی غنی آدمی کو ہدیے کے طور پر دے دیا، یا اس کی دعوت کی، یعنی غنی کو فقیر کا ہدیہ یا دعوت قبول کرنا جائز ہے، خواہ وہ ہدیہ اور دعوت زکوٰۃ کے مال سے کی گئی ہو۔ یعنی مثال کے طور پر آپ کے کوئی پڑوسی ہیں جو بہت غریب ہیں، اور ان کو کسی نے زکوٰۃ کا مال دیا اور وہ آپ کو اسی مال سے دعوت کرتے ہیں، تو آپ کے لیے وہ جائز ہوگا۔ یا کسی نے زکوٰۃ میں کسی کو کوئی بہت خوبصورت چیز گفٹ دے دی اور وہ گفٹ وہ آپ کو دے دیں، سوری کسی نے زکوٰۃ دی اور اس میں بہت خوبصورت چیز تھی اور وہ خوبصورت چیز وہ آپ کو بطور تحفہ دے دیں، گفٹ دے دیں، تو وہ بھی جائز ہوگا۔ زکوٰۃ صرف مسلمانوں کو دینی جائز ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان معاذ رضی اللہ عنہ قال بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انک تعطی قوما من اہل الکتاب فادعوهم الى شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ فانہم اطاعوا لذلک فعلمہم ان اللہ افترض علیہم خمس صلوات فی کل یوم و لیلہ فانہم اطاعوا لذلک فعلمہم ان اللہ افترض علیہم صدقہ تخذ من اغنیائہم فترد فی فقرائہم فانہم اطاعوا لذلک فایاک وکرائم اموالہم واتق دعوۃ المظلوم فانہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب، رواہ مسلم۔ وہی مشہور حدیث ہے جو ہم بارہا پڑھتے آئے ہیں، لیکن یہاں پر مسلم کے الفاظ ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تو فرمایا، تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، انہیں توحید اور رسالت کی دعوت دو، اگر وہ تمہاری بات مان لیں تو انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر دن رات میں پنج گانا نماز فرض کی ہے، اگر وہ تمہاری یہ بات بھی مان لیں تو انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو کہ تمہارے مالداروں سے لی جائے گی اور تمہارے محتاجوں کو دی جائے گی، اگر وہ تمہاری یہ بات بھی مان لیں تو خبردار ان کے نفیس مال نہ لینا یعنی اچھے، اور مظلوم کی بد دعا سے ڈرتے رہنا کیونکہ اس کی بد دعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ تو یہاں پر جو خاص بات ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے وہ کیا ہے کہ جب وہ دین کی دعوت قبول کر لیں تو انہیں بتاؤ کہ نماز فرض ہے، جب وہ نماز کی بھی پابندی کرنے لگیں تو انہیں بتاؤ کہ ان کے اوپر زکوٰۃ فرض کی گئی ہے جو کہ ان کے اغنیا سے لی جائے گی اور ان کے فقرا کو دی جائے گی، مطلب مسلمانوں ہی کو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ صرف مسلمانوں کو دینی جائز ہے، ہاں صرف تالیف قلب کے لیے، کسی ریورٹ ہونے والے بندے کو یا کسی ریورٹ کو دی جا سکتی ہے جس کا کہ آپ کو ذہن نظر آ رہا ہو کہ اس کا ذہن اسلام کی طرف مائل ہے، وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، تو اس صورت میں آپ زکوٰۃ اس پر بھی خرچ کر سکتے ہیں، وہ تالیف قلب میں آئے گا۔ تو اب ہم باقی کا اگلی دفعہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ ٹائم ہمارا ہو چکا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔